السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کی 11, بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاکستان اپنی سرزمین پر موجود افغان طالبان کے خلاف کاروائی کرے, صدر اشرف غنی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
عالمی خبروں میں, امریکہ کے صدر براک اوباما نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے 250 سے زیادہ مزید خصوصی فوجیوں کو شام میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان کو امن مذاکرات کے لیے راغب کرنے کی بجائے ان کے خلاف جنگ کرے اور پاکستانی حدود میں مقیم طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کرے. محمد اشتیاق مزید تفصیلات کے ساتھ.
افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود طالبان کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں کابل حکومت کے حوالے کرے. پیر کو افغان پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ 4 ملکی گروپ میں پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ طالبان جو امن مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کریں گے ان کے خلاف جنگ میں پاکستان بھی افغان حکومت کا ساتھ دے گا. افغان صدر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے کابل میں افغان انٹیلیجنس کے دفتر پر طالبان نے ایک بڑا حملہ کیا تھا جس میں لگ بھگ 70 افراد ہلاک اور 340 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. افغان عہدیداروں کا الزام ہے کہ کابل میں حملہ حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں نے کیا. صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن مذاکرات کے بارے میں کہنا تھا کہ ان طالبان کے لیے دروازے کھلے ہیں جو تشدد ختم کرنے اور ہتھیار پھینکنے کو تیار ہیں, تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ وہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا. طالبان پہلے ہی افغان حکومت سے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے یہ شرط عائد کر چکے ہیں کہ جب تک ملک سے بین الاقوامی افواج چلی نہیں جاتی وہ امن بات چیت میں شامل نہیں ہوں گے. افغان عہدیداروں کی طرف سے طویل عرصے سے یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کر رہا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کے رہنما افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقوں میں موجود ہیں. پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ پاکستان کسی بھی طرح دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے.
اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, یہاں اکراس دی بورڈ ساروں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. یہاں کوئی یہ نہیں ہے, جو ہم نے کہا ہے زیرو ٹالرنس فار اینی ملیٹنٹ گروپ, وہ ادھر پاکستان کے اندر سے جو کاروائی کرے گا. تو میں یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری. پھر میرے سامنے پرائم منسٹر نے خود اشرف غنی صاحب کو ٹیلی فون کیا اور افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہے اور پاکستان اس کا بینیفیشری نہیں ہے, پاکستان تو اس کا وکٹم ہے. اور جب بھی یہ دھماکہ انڈیا میں ہو جائے یا افغانستان میں ہو جائے اس کا فال اوٹ پاکستان پہ گرتا ہے, ہم کیوں ایسے کریں گے.
افغانستان, پاکستان, امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے لیکن اس ضمن میں تاحال کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں تشدد کے واقعات میں تیزی آئی ہے. ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا تھا. عبداللہ عبداللہ نے مئی کی 2 اور 3 تاریخ کو پاکستانی وزیر اعظم کی دعوت پر یہ دورہ کرنا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی جا رہے ہیں. یہ کانفرنس منگل کو ہو رہی ہے اور اس میں افغانستان میں دیرپا امن کے موضوع پر بات چیت کی جائے گی. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری منگل کو نئی دہلی میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان ہارٹ آف ایشیا کے اعلی عہدیداروں کے اجلاس میں بھرپور حصہ لینے کا منتظر ہے جو افغانستان میں طویل المدت امن و استحکام کے فروغ میں ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان نے گزشتہ سال دسمبر میں ہارٹ آف ایشیا کی 5ویں وزارتی کانفرنس کی میزبانی کی تھی. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ایسے وقت بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے تعلقات سرد دھری کا شکار ہیں. گزشتہ دسمبر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے جامع امن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور خارجہ سیکرٹری سطح کی پہلی ملاقات جنوری کے وسط میں متوقع تھی، مگر جنوری میں بھارتی فضائی اڈے پٹھان کوٹ پر ہونے والے حملے کے بعد یہ ملاقات مؤخر کر دی گئی تھی۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں مبینہ طور پر تقریبی سرگرمیوں میں ملوث ایک بھارتی جاسوس پکڑے جانے کے بعد مذاکرات پر ایک اور سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ بھارت نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ پکڑا جانے والا شخص بھارتی شہری ہے اور بحریہ کا سابق ملازم ہے، مگر اس کے خفیہ اہلکار ہونے کی مکمل تردید کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نئی دلی میں کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں اس کانفرنس میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں، تاہم اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں میں کچھ غیر رسمی گفتگو ہو سکتی ہے۔
9 دسمبر کو جب ہارٹ آف ایشیا کی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی تو ہندوستان کی فورن منسٹر آئی تھی اور ان فارمل گفتگو میں فیصلہ ہوا کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ تو اگر ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم ہو سکے تو اس کو مثبت سمجھا جائے گا، لیکن فی الحال تو کوئی ابھی تک ایسا انڈیکیشن نہیں ہے۔ کچھ زیادہ امیدیں تو لگانا کافی مشکل ہی ہوگا اس معاملے پر۔
حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ دسمبر میں اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر کافی جوش و جذبہ نظر آیا تھا جو اس وقت دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کے ذرائع ابلاغ نے اس کانفرنس کی وسیع پیمانے پر کوریج کی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی قیادت دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کے لیے کوشاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات شروع ہونے چاہیے تاکہ مسائل کا حل نکل سکے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت امن عمل کو آگے بڑھانے کی پابند ہے، لیکن پاکستان کو سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کی تجدید کے لیے بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد الباسط نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے دفتر میں ایک استقبالیہ کے دوران نامہ نگاروں اور مشاورت کے ذمہ داروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کے باوجود دونوں ملکوں کے مابین رابطہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس سوال پر کہ پٹھان کوٹ حملے کی جانچ کے لیے بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کی ٹیم کو پاکستان کے دورے کی اجازت کب ملے گی، عبد الباسط نے کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک بھارت نے اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں کی ہے، جب کرے گا تب دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔
کوشش ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جلدی بحال ہو، شروع ہو، تاکہ ہمارے جو اقتصادی مراسم ہیں ان کو ہم تقویت دیں، باقی بھی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ میری معلومات کے مطابق ایسی ابھی کوئی ہمیں ریکویسٹ بھارت کی طرف سے نہیں ملی، تو جب ملے گی تو اس پھر دیکھیں گے کیا آگے بات بڑھتی ہے۔ دیکھیے، ہمارا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پٹھان کوٹ کس نے کیا اور کون لوگ اس میں انوالو تھے، ہم نے اس بات کی تہ تک پہنچنا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسپرٹ کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا آبجیکٹیو کلیئر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ کن لوگوں نے یہ کیا، کیوں کر ہوا یہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعاون کی فضا کو برقرار رکھا جائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس تعاون کی فضا کو برقرار رکھیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک جلد ہی مذاکرات کی میز پر آئیں گے اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کے دی نیوز انٹرنیشنل کے مطابق دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ منگل کے روز نئی دہلی میں مذاکرات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی آ رہے ہیں۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے اپنے ملک میں اقلیتوں کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف حملوں کے مقابلے میں مسلکی تشدد کہیں زیادہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں مشتبہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے دو افراد کو ہلاک کر دیا۔ پیر کے روز کے اس حملے میں ہلاک ہونے والا ایک شخص شلہاز منان نے بتایا کہ جو ہم جنس پرستوں کے میگزین روپبان کا ایڈیٹر تھا۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وہ یو ایس ایڈ کا اہلکار تھا جو ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے میں پروٹوکول افسر کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے فوری طور پر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے پولیس کو بتایا کہ تین حملہور منان کے اپارٹمنٹ میں گئے اور اس سے دو روز پہلے ایک آزاد خیال پروفیسر کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی تھی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے 250 سے زیادہ مزید خصوصی فوجیوں کو شام میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ وہ داعش کے خلاف کامیابیوں میں مدد حاصل کر سکیں، لیکن انہوں نے یورپی اتحادیوں سے کہا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جرمنی میں چانسلر اینگلا مرکل کے ہمراہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ امریکی فورسز زمینی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گی، لیکن وہ داعش کے خلاف حال ہی میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ تنہا یہ جنگ نہیں جیت سکتا، بلکہ وہ اپنے یورپ کے مضبوط اتحادیوں پر بھروسہ کرے گا کہ وہ ہماری مشترکہ سلامتی میں اپنا بوجھ اٹھائیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر براک اوباما نے پیر کے روز جرمنی کے شہر ہینوور میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی خصوصی آپریشنز فورسز کی ایک چھوٹی سی تعداد پہلے ہی شام میں موجود ہے، جہاں وہ اہم علاقوں سے داعش کے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
So given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria, including special forces, to keep up this momentum.
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش جنگجوؤں کے خلاف مزید کامیابی کے لیے میں نے 250 اضافی امریکی اہلکاروں کی، جن میں خصوصی فورسز بھی شامل ہیں، منظوری دے دی ہے۔ وہ زمینی لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ تربیت فراہم کرنے اور مقامی فورسز کی مدد میں اہم ہوں گے۔ اس بات کے اعلان کے ساتھ ہی مسٹر اوباما نے یورپی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اکیلے اس جنگ کو جیت نہیں سکتا، بلکہ وہ مشترکہ سیکیورٹی کے لیے ایک مضبوط یورپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک متحد یورپ سے دنیا محفوظ، مزید خوشحال اور آزاد ہوگی۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
So I've come here today to the heart of Europe to say that the United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic and united Europe.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں یہاں یورپ کے دل میں ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ امریکہ اور تمام دنیا کو ایک مضبوط، خوشحال، ڈیموکریٹک اور متحد یورپ کی ضرورت ہے۔ پیر کے روز بعد میں صدر براک اوباما فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کے رہنماؤں سے داعش کے خلاف جنگ میں معاونت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے صدر نے ہینوور میں دنیا کی سب سے بڑی صنعتی ٹیکنالوجی کی نمائش کا دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی ایجادات پر بات کی اور مزید بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے امیدوار ٹیڈ کروز اور جان کیسک نے اتوار کو اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ آنے والے کچھ ریپبلکن پرائمری انتخابات میں ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے، تاکہ صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزدگی حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ کروز کی مہم کے منتظمین کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق وہ انڈیانا پر توجہ مرکوز کریں گے اور جان کیسک کو اوریگن اور نیو میکسیکو میں کامیابی کا موقع دیں گے، جہاں اوہائیو کے گورنر کو بہتر کارکردگی کی توقع ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت برونڈی میں پچھلے سال سیاسی بحران کے دوران ان رپورٹوں کا جائزہ لے گی جن میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، ظلم و جبر، آبرو ریزی اور دیگر جرائم کا ارتکاب ہوا۔ یہ تمام اقدامات بظاہر عالمی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ استغاثہ کے سربراہ نے پیر کے روز یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ برونڈی میں اس صورتحال پر ابتدائی جائزے کا آغاز کریں گے۔ مقدونیا سے ملنے والی یونان کی سرحد پر 12,000 پناہ گزین مسلسل انتظار کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ جب سے باقی ماندہ یورپ کا راستہ بند ہوا ہے، آئیڈومینی کے عارضی کیمپ میں احتجاج اور آنسو گیس کا سلسلہ دیکھا گیا ہے۔ ایک شخص کی جان بھی گئی۔ کچھ لوگ وہاں انتظار میں اور کچھ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں ہیں۔ جان ایڈمنز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مقدونیا سے ملنے والی یونانی سرحد پر 12,000 پناہ گزین امید و بیم میں زندہ ہیں۔ وہ اپنی منزل کے انتہائی قریب ہو کر بھی انتہائی دور ہیں۔ گزشتہ ماہ جب سے مقدونیا نے پناہ گزینوں پر اپنے دروازے بند کیے ہیں، ایڈومینی کا عارضی کیمپ سرحد پار کرنے کی ناکام کوششوں کا مشاہدہ کر چکا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے پریشانی اور الجھن میں اضافہ ہو رہا ہے جو بہتر مستقبل کی راہیں بند دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ کچھ نہیں بتا رہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ میڈیسن سینس فرنٹیئر کے ایمینوئل میسرٹ کہتے ہیں،
There is a lot of frustration within the refugee community here in Idomeni. Why?
ایڈومینی کے پناہ گزینوں میں بہت بہت پریشانی اور الجھن پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہاں جمع ہیں، وہ سرحد کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ سرحد کب کھلے گی اور کھلے گی بھی یا نہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک کرد شخص کی پولیس کی کار سے ٹکر کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ شخص کچھ روز بعد چل بسا۔ تب سے یوں تو بظاہر خاموشی ہے، مگر کبھی کبھار پناہ گزینوں میں جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں اور پولیس بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ شامیوں اور دیگر ممالک سے آنے والوں کی بڑی تعداد یہاں تشدد سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے اور صرف وقت گزارنے میں مصروف ہے۔ تاہم انتظار میں یہ سب متحد ہیں اور یونان سے پرے جانے کے لیے بے چین ہیں، کیونکہ یونان میں ملازمت کے مواقع بے حد کم ہیں، اور ایسا ہی ہے جیسے ان حالات میں واپس جانا جن سے وہ بھاگ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ کوسے لوبانی ایک فلسطینی ہیں جو شام سے ترک وطن کر کے آئے ہیں۔ بیشتر لوگ اب خطرناک طریقوں کے بارے میں سوچنے لگے ہیں کہ اسمگلروں کے ذریعے یا اسمگلروں کے بغیر سرحد پار کر جائیں۔ اب ہر روز وہ رات کے وقت سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں اور رضاکار لوگوں کے لیے زندگی قدرے آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خوراک اور کبھی کسی اور طرح، مگر وہ بھی ان لوگوں کے لیے کسی حد تک یہی کچھ کر سکتے ہیں جن کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چودھری مظہر اقبال ایک پاکستانی پناہ گزین ہیں۔
پیپل آر مینٹلی ڈسٹرب، دے وانٹ ٹو گو فارورڈ بٹ دی بارڈر از کلوز۔
لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں، وہ آگے جانا چاہتے ہیں مگر آگے رکاوٹیں ہیں، اس وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ جیسے ہی ایک دن گزرتا ہے اور ایک سرد رات آتی ہے، یہ امکان ہوتا ہے کہ الجھن اور مایوسی میں اضافہ ہی ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی بغداد کے ایک تجارتی ضلع میں پیر کے روز ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 11 شہری ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ شیعہ اکثریت والے اس علاقے میں مقامی پولیس کے مطابق خود کش بمبار نے اپنی کھڑی ہوئی کار میں دھماکہ کر دیا۔ عراقی دارالحکومت میں پچھلے 4 روز میں اسی طرح کے 3 دھماکے ہوئے ہیں۔ کسی گروپ نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن داعش شدت پسند گروپ شیعہ اکثریت والے ضلعوں کو اور اتحادی علاقوں کو اکثر نشانہ بناتا رہتا ہے۔ گروپ نے حالیہ دنوں کی دوسرے حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے مطابق اس نے یمن کے ایک جنوب مشرقی شہر میں ایک ہی حملے میں القاعدہ کے 800 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے، جو گزشتہ 1 سال سے اس شدت پسند گروپ کے قبضے میں ہے۔ تاہم ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ پیر کو سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے کہا کہ سعودی فضائی اتحاد کی حمایت سے یمنی جنگجوؤں سے مل کر ملک کے ساحلی شہر مکلہ میں داعش کے گڑھ پر حملہ کیا تھا۔ فوجی ذرائع نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اتحادی افواج مکلہ میں داخل ہو گئی ہیں اور انہیں القاعدہ کی جنگجوؤں کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جو مغرب کی جانب پسپا ہو گئے۔ سربیا میں اتوار کے روز ہونے والے عام انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق وزیراعظم الیگزینڈر ویچو کی قیادت میں قائم پوپ نواز پارٹیوں کے اتحاد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مبصرین کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پروگریسو پارٹی نے تقریباً 53% ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے ساتھی سوشلسٹ اتحاد نے، جو پچھلے 4 سال سے برسر اقتدار ہیں، مزید 13% ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ آسٹریلیا کی امیگریشن مخالف اتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی نے صدارتی انتخاب کے پہلے راؤنڈ جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کی جماعتی انتخاب کی سرگرمیاں اس ہفتے پھر عروج پر ہوں گی۔ منگل کو 5 ریاستوں میں پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ان ریاستوں کے انتخابات خاص طور سے ریپبلکن پارٹی کے لیے بے حد اہم ہوں گے، کیونکہ اس پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک واضح اور حتمی برتری حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ مائیکل باومنگ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی. یہ ان کی آبائی ریاست ہے اور اس فتح سے ان کے آئندہ کامیابی کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں. ان نتائج کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا,
Every single country that does business with us, they rip us off left and right like we're a bunch of dummies.
ہر ایک ملک جس سے ہمارے تعلقات ہیں وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, یہ سمجھ کر کہ جیسے ہم نا سمجھ ہیں. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. ٹرمپ مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل ٹیڈ کروز جولائی میں ہونے والے پارٹی کنونشن کے انتظار میں ہیں, کیونکہ یہ بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اصل فیصلہ پارٹی کنونشن میں ڈیلیگیٹس کی ووٹنگ سے ہوگا. ٹیڈ کروز کہتے ہیں,
As Republicans, we want to win. And if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. She wins by double digits.
ہم چاہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والا امیدوار صدر منتخب ہو, لیکن اگر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے تو ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن جیت جائیں گی. ٹرمپ کے مقابلے میں ہلری کلنٹن کو بھاری اکثریت حاصل ہوگی. ریپبلکن پارٹی کے ایک اور امیدوار جان کارسک بھی ابھی میدان میں ہیں, اور انہیں شمال مشرق کی ریاست اوہائیو میں جغرافیائی طور پر برتری حاصل ہے. ان کی ریاست کے قریب پینسلوینیا میں منگل کو پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے,
You're going to go to a convention. Nobody's going to have enough delegates and they're going to look and determine two.
آپ کو بہرحال کنونشن تک جانا ہوگا, کیونکہ اس سے قبل کسی کے ساتھ ڈیلیگیٹس کی معقول اور ضروری تعداد نہیں ہوگی, اور یہ لوگ دو باتوں کا فیصلہ کریں گے, صدارتی انتخابات جیتنے کی کس میں اہلیت ہے, اور دوم امریکہ کا صدر کون بن سکتا ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن کو اپنے حریف برنی سینڈرز پر برتری حاصل ہے, تاہم برنی سینڈرز نے ابھی تک میدان نہیں چھوڑا ہے. ان کا کہنا ہے,
It is too late for establishment politics.
اسٹیبلشمنٹ کی سیاست یا معیشت کی کارگزاری کا مرحلہ اب گزر چکا ہے. منگل کو میری لینڈ ریاست میں ہونے والی پرائمری میں عوام یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی انقلاب کا وقت آ پہنچا ہے. ادھر ہلری کلنٹن نے اب اپنی دھواں دھار تقریروں کا رخ ریپبلکن پارٹی کی طرف موڑ دیا ہے, کیونکہ ان کے خیال میں اب مخالف پارٹی پر زیادہ توانائی صرف کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں,
And you know, they all say things like, well, it's the slowest recovery in history.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بحالی کا عمل بہت سست رو ہے, حالانکہ ہمیں اقتصادی بحالی میں اتنا وقت نہیں لگتا اگر ماضی میں فاش غلطیاں نہ کی جاتی. بہرحال منگل کو ہونے والے پرائمری انتخابات کے نتائج کے بعد امریکہ کا سیاسی منظرنامہ بہت حد تک واضح ہو جانے کی توقعات کی جا رہی ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سوانح حیات ماہ میر ریلیز کے لیے تیار, تفصیلات فکر و فن میں.
اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا, اس کا خرام دیکھ.
پاکستانی فلم میکر سینما کی بحالی کے بعد باکس آفس کلیکشن کی پرواہ کیے بغیر نت نئے تجربات میں مصروف ہیں, اور اس کا ثبوت ہے اردو کے معتبر شاعر میر تقی میر کی زندگی پر بننے والی فلم ماہ میر.
میر کی زندگی کا اہم واقعہ اس کی دیوانگی ہے. میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے.
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں ایک پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے.
جناب میرا سوال یہ ہے, میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
اس فلم میں مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے ادا کیا ہے, جبکہ ان کی ہیروئن ہیں اداکارہ اور ماڈل ایمان علی. یہ فلم 6 مئی کو ریلیز کے لیے تیار ہے. کہانی لکھی ہے سرمد صہبائی نے اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے شہزاد انجم نے.
جو اس وحشت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے شاید اسے ہی کہیں نادید کا دیدار حاصل ہوتا ہے.
میرا آپ کا دیوانہ ہے, آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے.
फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में माही मीर की कास्ट और डायरेक्टर ने कराची में मीडिया से मुलाकात का एहतमाम भी किया। फहद मुस्तफा ने इस उनवान पर फिल्म बनाने को एक जुरतमंदाना कदम करार देते हुए कहा कि जब अंजुम शहजाद ने मुझसे राब्ता किया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं सिंधी बोलने वाला हूं और फिल्म उर्दू के एक क्लासिक शायर की, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंडस्ट्री में मौजूद बहुत से उर्दू बोलने वालों से मेरी उर्दू काफी अच्छी है, सो मैंने किरदार कबूल करने में देर नहीं लगाई। फाद ने ये भी कहा कि तलफ्फुज़ बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की जिसमें सरमद सहबाई ने मेरी रहनुमाई की। शायरी पर मबनी फिल्म नहीं बल्कि मोहब्बत के जज्बे से भरपूर है। इस फिल्म के राइटर सरमद सहबाई ने अमेरिका से मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर कोई यही सवाल पूछता है कि आप मीर तकी मीर पर फिल्म क्यों बना रहे हैं। ये सवाल इतनी मर्तबा पूछा गया कि फिल्म का थीम ही बन गया। मीर तकी मीर पर फिल्म बनाने का मकसद कदीम और जदीद दौर के मुआशरे की तब्दीलियों को दिखाना है जिसमें मीर को सकाफती नुमाइंदे के तौर पर पेश किया गया है।
हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है।
लगता है तुझे इश्क हो गया, शीशा चकना चूर हो गया।
आपका कॉलम अखबार के एडिटर ने बंद नहीं किया, वो मैंने करवाया।
माहे मीर की हीरोइन ईमान अली ने कहा कि यूं तो मैं पहले भी फिल्म्स में काम कर चुकी हूं, लेकिन जिस तरह अंजुम शहजाद ने फिल्म पर मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। वो कहती हैं कि उन्हें फिल्म की कामयाबी की पूरी उम्मीद है। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urdu.voa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. پاکستان میں ایک معذور شخص کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کا معاملہ پھر سامنے آ گیا ہے. عبدالباسط کی معذوری کی وجہ سے اس کی موت کی سزا کے خلاف اپیل پر صدر ممنون حسین نے مزید طبی معائنے کی ہدایت کی تھی جس کی میعاد ہفتے کے روز ختم ہو گئی. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان.
43 سالہ عبدالباسط کو 2009 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور 1 برس بعد جیل ہی میں اس کو تپیدق کی بیماری لگ گئی جس سے اس کا نیچے کا دھڑ مفلوج ہو گیا. گزشتہ برس جولائی میں اس کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم جاری ہوا تھا کیونکہ پاکستان میں پھانسی دیے جانے پر جاری پابندی پشاور میں آرمی اسکول پر ہولناک حملے کے بعد اٹھا لی گئی تھی. تاہم صدر پاکستان نے گزشتہ برس نومبر میں عبدالباسط کی پھانسی پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا تھا. یہ مہلت گزشتہ ہفتے کے روز ختم ہو چکی ہے. عبدالباسط کی وکیل سارا بلال کہتی ہیں کہ ان کے موکل کو معذوری کی حالت میں ویل چیئر ہی پر پھانسی دی جانے کا خطرہ موجود ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
تمام بورڈ میں یہی کہا ہے یہ پیرالائز ہے. اب ہماری امید یہی ہے کہ اس کی سینٹنس کو کمیوٹ کر دیا جائے, اس کو پارڈن کر دیا جائے.
سارا بلال کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں جیل حکام عبدالباسط کے کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے جس سے خدشات جنم لے رہے ہیں. دریاسنا حکومت کی طرف سے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ عبدالباسط کے معاملے میں کوئی مزید مہلت دے گی یا نہیں, جس سے یہ امکان موجود ہے کہ اس کے نئے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے جائیں. گزشتہ برس شفقت حسین نامی اس مجرم کو کراچی میں پھانسی دے دی گئی تھی جس کی سزا پر عمل درآمد 4 مرتبہ اس وجہ سے معطل ہوا تھا کہ اس کے وکیل کہتے تھے کہ جس وقت اس نے جرم کیا تھا وہ بالغ نہیں, لہٰذا اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. تاہم بعد ازاں ایک حتمی انکوائری میں وکیل صفائی کا یہ موقف مسترد کر دیا گیا تھا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ رکن اسمبلی سورن سنگھ کو ان کے مخالف سیاسی دشمنوں نے قتل کیا ہے اور اس قتل میں طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. واضح رہے کہ طالبان نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی, تاہم پولیس حکام اس اعتراف کو تسلیم نہیں کرتے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے کہا ہے کہ سکھ رکن صوبائی اسمبلی سردار سورن سنگھ کے قتل کی وجہ سیاسی اناد تھا. گزشتہ جمعے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر اور رکن صوبائی اسمبلی سردار سورنگ سنگھ کو ضلع بنیر میں ان کے آبائی علاقے پیر بابا کے قریب مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. سردار سورنگ سنگھ کا تعلق عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تھا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے انہیں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن پیر کو بنیر کے ضلع پولیس افسر خالد ہمدانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سردار سورنگ سنگھ کا قتل ان کے ایک سیاسی حریف بلدیپ کمار نے کروایا. انہوں نے بتایا کہ بلدیپ کمار سمیت 6 ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں.
6 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے, بلدیپ کمار, سید جان, عالم خان, مختار, اکبر علی اور بہروز خان. بلدیپ کمار نے پرسنل ریولری کی بنیاد پر ہندی اسیسینیشن کرنے کا پروگرام بنایا. تو جو باقی لوگ ہیں انہیں وہ اس پہ ابیٹرز بھی ہیں, اس کے فسیلیٹیٹرز ہیں, اور جو ہٹ مین ہے وہ مختار ہے, اور بہروز اور باقی لوگوں نے اس کی مدد کی. ہٹ مین کو جو جس نے اسیسینیشن کی ہے, جو اسیسن تھا, اس کو وہاں تک پہنچایا, اس کو فسیلیٹیٹ کیا, پورا کیس ٹریس کیا ہے. جب نے ملزموں کو کل گرفتار کر کے آج ہم نے عدالت میں پیش کر دیا ہے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیا, اور اعلی قتل بھی برآمد ہو گیا ہے.
طالبان کی طرف سے اس قتل کے دعوے پر پولیس افسر خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے طالبان نے ایسا کیا.
वो समझने वाला सर है कि वो टीडीपी ने क्यों इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बजाय यही लग रहा है कि हाई प्रोफाइल फिगर था सुरेंद्र सिंह साहब, बड़े पॉपुलर थे इलाके में, तो वो जाहिर है खौफ और राज फिराने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जो हमारी अब तक की तफ्तीश है वो बिल्कुल क्लियर है, 100% की स्ट्रेस हो गया है, तमाम मुलजमान भी गिरफ्तार हो गए हैं और आला कत्ल भी बरामद हो गया है।
सरदार सुरेंद्र सिंह के कत्ल की मुल्क भर में मुख्तलिफ हलकों बशमूल बाज मजहबी जमातों की तरफ से शदीद मजम्मत की गई। सुरेंद्र सिंह सिख बिरादरी के एक अहम और बासर रुकन थे। पाकिस्तान की मजमूई आबादी में सिखों की तादाद तकरीबन 1% बनती है, जिनमें से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक काबिल जिक्र तादाद आबाद है। स्वात और इससे मुल्हिका अजला में तालिबान के खिलाफ 2009 में एक बड़ा ऑपरेशन करके शिद्दत पसंदों को वहां से मार भगाया गया था, लेकिन अब भी स्वात बुनेर और दीगर मुल्हिका इलाकों में अमन कमेटी के रजाकारों और पुलिस अहलकारों पर इक्का दुक्का हमले होते रहते हैं। शमीम शायद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी मलेरिया के इंसदाद का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से कराची से शहजाद हुसैन ने रिपोर्टर साल की है, समात फरमाइए।
पीर को दुनिया के दीगर मुमालिक की तरह पाकिस्तान में भी मलेरिया से आगही का आलमी दिन मनाया गया। इस साल वर्ल्ड मलेरिया डे का उनवान है मलेरिया का हमेशा के लिए खात्मा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मलेरिया के जरासीम जिस्म में एक खास किस्म की मादा मच्छर के काटने से दाखिल होते हैं। मलेरिया होने की सूरत में बुखार, कपकपी और दूसरी अलामत हो सकती हैं और इलाज ना होने की सूरत में संगीन पेचीदगियां और मौत भी वाकई हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी को मलेरिया का खतरा लाहक है। हर साल करोड़ों लोग मलेरिया से मुतासर होते हैं और कई लाख की मौत वाकई हो जाती है। बावजूद इसके कि मुख्तलिफ इकदामात की वजह से मलेरिया के केसों में वाज़े कमी आई है, लेकिन आलमी सतह पर अब भी मलेरिया के खात्मे के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा भी जा सकता है और उसका इलाज भी मौजूद है। सूबे सिंध के सेक्रेटरी सेहत सईद मंगड़ेजो ने मलेरिया से बचाव के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से किए जाने वाले इकदामात के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की।
हमने एक अभी तीन साल के लिए किसी वाले को की है, जिसमें एक तो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, लोगों को आगाही हो, फिर तो उसमें ये जो है जहाँ जहाँ जिस एरियाज में सीजनल जो होता है मलेरिया का, तो स्प्रे और जो फ्यूमिगेशन वगैरह का सारा सिलसिला रखा हुआ है, उस पर हमारे मलेरिया की जो है डेंगू वो काम कर रही है। तो सारे उसमें डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं सिंध के, इंक्लूडिंग कराची, तो वहाँ भी वो सारा काम चल रहा है।
माहिरीन का कहना है कि ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए कि मच्छरों की अफजाइश ना हो सके, यानी पानी खड़ा ना हो जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, उन पर मुख्तलिफ किस्म की दवाएं छिड़की जा सकती हैं। ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए कि मच्छर इंसानों को काट ना सकें, जिसके लिए मुनासिब लिबास का इंतखाब किया जा सकता है, मच्छरों से बचने के लिए जालियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या मच्छरों को दूर भगाने के लिए मुख्तलिफ दवाएं छिड़की और लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा मलेरिया से बचाव और इलाज के लिए मौलिज के मशवरे से दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं। और सबसे अहम, मलेरिया के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाएं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
मंगल को मुंबई की अदालत ने सन 2006 में सूबे महाराष्ट्र में बम धमाके की नामजद मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। बम धमाके के इल्जाम में 9 मुसलमान भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, ताहम बाद की तहकीकात में उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम मजीद तफसीलात बताते हैं।
मुंबई की एक अदालत ने 2006 के मालेगांव बम धमाका मामले में 9 मुसलमानों को सबूतों के फकदान के सबब इल्जाम से बरी कर दिया। इन धमाकों में 35 अफराद हलाक हुए थे। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के जरिए इस मामले को अपने हाथ में लेने के बाद 2011 में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इससे कबल वो 5 साल जेल में गुजार चुके थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में पुलिस पर एतराफ़ जुर्म कराने के लिए अजियत रसानी का इल्ज़ाम आयद किया। सेशन जज VV पाटिल ने मुलजिमों के जरिए इल्ज़ाम से बरी करने से मुतल्लिक दाखिल करदा अर्ज़दाश्त पर समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया। इस मामले के एक मुलजिम की मौत हो चुकी है, जबकि दो को 2006 के ट्रेन धमाका मामले में मुजरिम करार दिया जा चुका है। این آئی اے نے گزشتہ ہفتے عدالت کو بتایا تھا کہ اسے ان ملزموں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. اس نے ان کو بری کیے جانے کی مخالفت بھی نہیں کی, جس کے نتیجے میں ملزموں کے الزامات سے بری کرنے کا راستہ صاف ہو سکا. مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی دستہ اے ٹی ایس نے پہلے اس معاملے کی تحقیقات کی تھی اور اس نے 9 مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا. 2007 کے مکہ مسجد دھماکہ معاملے میں ایک ملزم سوامی اسیمانند کے اعتراف جرم کے بعد اس معاملے میں دائیں بازو کی ہندو تنظیم ابھینو بھارت کے رول کا انکشاف ہوا تھا. اسیمانند کے اعتراف کے بعد مالیگاؤں دھماکہ کے ملزموں نے الزامات سے بری کیے جانے کی درخواست عدالت میں پیش کی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اتوار کے روز ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زلزلے کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہوا. لوگوں نے زلزلے میں بچ جانے والے 40 لاکھ افراد کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کے درمیان زلزلے میں ہلاک ہونے والے لگ بھگ 9,000 لوگوں کی یاد بنائی. رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
نیپال کے وزیراعظم کے پی شرما اولی نے دارالحکومت کٹھمنڈو کے وسط میں واقع دھارہارا مینار کے کھنڈرات پر پھول چڑھائے. یہ مینار 25 اپریل سن 2015 کے روز آنے والی تباہی میں گر گیا تھا اور اس سے 132 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تقریباً 100 سے زیادہ مظاہرین وزیراعظم اولی کے دفتر کے باہر نیپال کی بحالی کے کاموں میں سست روی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. 7.8 شدت کے اس زلزلے میں 6 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے, سڑکوں کا نظام درہم برہم ہو گیا اور پہاڑوں پر بستے گاؤں مٹی کا ڈھیر ہو گئے تھے. ایک نیپالی طالبہ کا کہنا ہے, ہماری حکومت نے ہمیں پانی کا ایک قطرہ تک فراہم نہیں کیا. ہم یہاں کٹھمنڈو میں آج بھی خیموں میں سو رہے ہیں. ہم 15 سے 16 خاندان ابھی بھی کٹھمنڈو میں مقیم ہیں. میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں, تاہم وہاں ابھی بھی مٹی کے تودے گرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہم کہاں جائیں؟ کچھ غیر سرکاری ادارے ہماری مدد کر رہے ہیں, تاہم حکومت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. یہ الفاظ تھے ایک نیپالی طالبہ کے. اس تباہی میں زندہ بچ جانے والوں سے $2,000 مدد کا وعدہ کیا گیا تھا, تاہم محض چند سو کو $500 کی پہلی قسط ہی مل پائی ہے. اتیات فراہم کرنے والے ملکوں نے نیپال میں بحالی کے کاموں کے لیے 4.1 بلین ڈالرز کی درخواست کی تھی, جس میں سے محض 1.3 بلین ڈالرز ہی اکٹھے ہو پائے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سربیا میں عام انتخابات میں ابتدائی نتائج کے بارے میں تازہ ترین تفصیلات بتاتے ہیں خالد حمید.
سربیا میں اتوار کے روز ہونے والے عام انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق وزیراعظم الیکسینڈر ووچچ کی قیادت میں قائم یورپ نواز پارٹیوں کے اتحاد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے. مبصرین کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووچچ کی پروگریسو پارٹی نے قریباً 53% ووٹ حاصل کیے ہیں. الیکسینڈر ووچچ کا کہنا تھا, آج کے نتائج جمہوریت, اصلاحات, بین الاقوامی کوششوں اور یورپی اتحاد کے لیے ہماری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ سربیا ایک بہتر مستقبل کے حصول کے لیے متحد ہے اور یہ سب سے اہم ہے. روس نواز قوم پرست ریڈیکل پارٹی کے لیڈر وائسلاف سیسج نے کہا,
Što se tiče samih izbornih rezultata, ja vam moram priznati da njima nismo zadovoljni. Očekivali smo više.
ان کی پارٹی نے 7% ووٹ حاصل کیے ہیں اور کافی دوری پر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ووچچ نے 2 سال قبل ہی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا. جہاں تک انتخابی نتائج کا تعلق ہے, ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اطمینان بخش نہیں ہے. ہمیں زیادہ کی توقع تھی, لیکن عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے. ہم ان پر ناراض نہیں ہوں گے. لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں, ہم ان کے اندازے کے مطابق اس کے ہی اہل تھے.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
25 اپریل کو ہر سال ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے, جس کا مقصد اس موذی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے, تاکہ اس مرض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. اور اس سال کا موضوع ہے ہمیشہ کے لیے ملیریا کا خاتمہ. اس وقت دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یعنی 3.2 ارب افراد اس مرض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ خاص طور سے زیریں سہارا افریقہ میں تو خاصی اموات بھی واقع ہوتی ہیں، تاہم ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی کے ممالک بھی ملیریا سے محفوظ نہیں ہیں۔ ملیریا ایک جان لیوا مرض ہے اور سن 2015 میں 21,40,00,000 افراد ملیریا کے مرض کا شکار ہوئے اور 4,38,000 افراد اس مرض کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ ملیریا کا انسداد بھی ممکن ہے اور علاج بھی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سن 2000 سے 2015 کے دوران عالمی برادری نے اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے، چنانچہ عالمی سطح پر یہ خطرہ 37% کم ہو گیا ہے۔ اسی عرصے میں ملیریا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں بھی 60% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس میں ہر عمر کے افراد شامل ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی اموات کی شرح میں 65% کمی واقع ہوئی ہے۔ مگر اس کے باوجود اب بھی دنیا میں ہر 2 منٹ کے بعد ایک بچہ ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر جاتا ہے۔ ملیریا میں مبتلا لاکھوں افراد کو ملیریا کے علاج کے لیے ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ امریکہ اپنے شراکت داروں بشمول میزبان ملکوں کے تعاون سے کثیر الملکی ادارے اور بے شمار دیگر تنظیمیں ملیریا کے انسداد اور علاج کے لیے اپنی کوششوں کو مسلسل بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ نے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کے بعد سے اگلے سال کے لیے صدر کے ملیریا فنڈ کو بڑھا کر $200 ملین کر دیا ہے۔ اس فنڈ کے ذریعے ملیریا کے انسدادی پروگرام سے مزید 7 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ان لوگوں کا تعلق کوٹ ڈی ایوور، سیرا لیون اور برکینا فاسو سے ہے۔ اسی طرح کمبوڈیا اور زیمبیا میں ملیریا کے انسداد کی کوششوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ زیریں سہارا افریقہ کے 37 ملین متاثر افراد پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے تحقیق کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ امریکی گلوبل ملیریا پروگرام کے کوارڈینیٹر ایڈمرل ٹم زمر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ملیریا کو ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا، مگر عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور تحقیقات نے اس مرض کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اس کا شافی علاج ممکن ہو گیا ہے اور ایک دن آئے گا جب یہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جاری کوششوں کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ انہیں تیز تر کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
گن کا شہر فلنٹ 2 سال سے پینے کے آلودہ پانی کے جس بحران سے گزر رہا ہے، اس کی مثال امریکی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ گھروں کے نلکوں میں آنے والا پانی صحت کے لیے اس قدر نقصان دہ ہو چکا ہے کہ اب یہاں زیادہ تر لوگ امدادی اداروں کی جانب سے ملنے والے پینے کے پانی پر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ ریاست ایلینوائے کے قصبے بائرن میں واقع ورجینیا بیلاسکو کا گھر اگرچہ فلنٹ شہر کی آبادی سے 7 گھنٹوں کی مسافت پر ہے، لیکن پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی تکلیف کو فاصلوں کے باوجود محسوس کیا جا سکتا ہے۔
یہ
ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، آپ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔
یہی وجہ ہے کہ بیلاسکو کئی ہفتوں سے رضاکاروں کی ایک فوج میں شامل ہیں جو فلنٹ شہر میں ایک بنیادی مشن لے کر امڑ رہی ہے، اور وہ مشن ہے یہاں ضرورت مند شہریوں کو صاف پانی مہیا کرنا، اور صاف پانی کے ضرورت مند تو یہاں سبھی ہیں۔
We've mobilized over 2,000 volunteers in response to the critical need that exists here in Flint.
ہم نے فلنٹ میں اس وقت اشد ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2,000 سے اوپر رضاکاروں کو تیار کیا ہے۔
کیتھ ایلوی امریکن ریڈ کراس ڈویژن ڈیزاسٹر کے ایگزیکٹو ہیں۔ جو فلنٹ میں ادارے کی جانب سے ریلیف کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں. فلنٹ ریڈ کراس کے لیے معمول کے بحرانوں سے ہٹ کر ہے.
It's just the water supply, so it's not like we face with a tornado where you can see where the damage is or a hurricane where the winds have taken out.
یہ صرف پانی کی سپلائی کا معاملہ ہے. یہ ایسا نہیں جیسا کہ ہمیں ٹورنیڈو کے وقت امدادی کاروائیوں کے سلسلے میں پیش آتا ہے جہاں آپ نقصان کو دیکھ سکتے ہیں, یا سمندری طوفان جہاں ہوائیں نظام درہم برہم کر دیتی ہیں.
پانی اب نلکوں یا شاور کی بجائے بوتلوں میں پہنچایا جا رہا ہے. ریڈ کراس فلنٹ علاقے میں کئی مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت پانی کی بوتلوں کی نہیں ہے.
So there's a lot of need for people to go to all these different centers and help distribute the water.
Aise mazid logon ki zarurat hai jo mukhtalif marakiz mein jaakar pani taqseem karne mein madad kare.
They're absolutely essential. It's one thing to have a warehouse full of water, it's quite another to get it into the hands of the people who
logon
actually need it.
Logon ki sakht zarurat hai. Pani se bhara godam ek alag cheez hai, lekin in logon tak is pani ko pahunchana ek alag baat hai jinhe iski zarurat hai.
وہ لوگ جن سے رضاکار ورجینیا بیلاسکو کی ملاقات یہاں کی آبادیوں میں اپنے کام کے معمول کے دوران ہوتی ہے.
The most eye-opening experience for me is just to think that we're here in the United States.
یہ دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ امریکہ میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا.
ٹیرنس جانسن دسمبر سے اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. وہ جہاں ان رضاکاروں کے مشکور ہیں, وہ اس مسئلے کے دیرپا حل کا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں.
Passing out water isn't going to solve this problem. Fixing the pipelines will solve the problem.
لوگوں کو بوتلوں میں پانی پہنچانا اس مسئلے کا مستقل حل نہیں, پائپ لائنوں کی مرمت سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکے گا.
اور یہ ایک ایسا گول ہے نہ تو جس کے لیے کوئی حتمی تاریخ دی گئی ہے اور نہ ہی اس کی لاگت واضح ہوئی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. گزشتہ ہفتے عالمی ادارے صحت یعنی WHO کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذیابیطس میں مبتلا افراد کی تعداد میں گزشتہ 35 برسوں کے دوران لگ بھگ 4 گنا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد دنیا بھر میں اس بیماری کے مریضوں کی تعداد تقریباً 42 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کی 8.5% آبادی ذیابیطس کا شکار ہے, اور یہ مرض خاص طور پر متوسط آمدن والے ملکوں میں عام ہو گیا ہے. رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1980 میں دنیا بھر میں ذیابیطس یا شوگر کے بالغ مریضوں کی مجموعی تعداد 10.8 کروڑ تھی, جبکہ 2014 میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 42.2 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. یہ مطالعاتی رپورٹ دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے, جس کے نتائج نے دنیا بھر میں ذیابیطس کے رجحانات کے حوالے سے جامع اندازے فراہم کیے ہیں. اپنے مطالعے کے لیے تحقیقاروں کی ٹیم نے 751 مطالعوں کا تجزیہ کیا ہے, اور مجموعی طور پر 44 لاکھ بالغ شرکا کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے 200 ممالک میں بالغ افراد میں ذیابیطس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگایا ہے. رپورٹ کے مطابق 1980 سے 2014 کے دوران دنیا بھر میں ذیابیطس کی بیماری عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ عام ہوئی ہے. اعداد و شمار کی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1980 کے بعد سے عالمی سطح پر ذیابیطس مردوں میں تقریباً دوگنی یعنی 4.3% سے بڑھ کر 9% ہو گئی ہے. اسی طرح خواتین میں ذیابیطس میں 2/3 اضافے کے بعد شوگر میں مبتلا عورتوں کی تعداد 5% سے بڑھ کر 7.9% ہو گئی ہے. محققین کی طرف سے مطالعے میں ذیابیطس کی دونوں اقسام ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں فرق نہیں کیا گیا ہے, لیکن ذیابیطس کے تقریباً 85 سے 95% بالغ مریض ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار تھے. ذیابیطس ٹائپ 1 ایک جینیاتی کیفیت ہے, اور ذیابیطس ٹائپ 2 کو غیر صحت مند غذا اور طرز زندگی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1980 کے بعد دنیا کے کم آمدن اور متوسط آمدن والے ممالک یعنی چین, بھارت, پاکستان, انڈونیشیا, مصر اور میکسیکو میں شوگر کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اعداد شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 35 سالوں کے دوران پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ جہاں اس وقت شوگر میں مبتلا بالغ مردوں کی تعداد 4.9 سے بڑھ کر 12.6% اور عورتوں کی تعداد 5.9 سے بڑھ کر 12.1% ہو گئی ہے، اور یوں پاکستان، مصر اور انڈونیشیا شوگر کے بالغ مریضوں کی سب سے بڑی تعداد رکھنے والے 10 ممالک میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس مطالعے کی قیادت کرنے والے محقق پروفیسر مجید عزتی نے کہا کہ ذیابیطس عالمی صحت عامہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور عمر رسیدہ آبادی میں اضافے اور موٹاپے کی بڑھتی ہوئی سطح کا مطلب ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ سالوں کے دوران حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موٹاپا شوگر کے خطرے کا ایک اہم عنصر ہے، اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے والی ہماری کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چن نے کہا کہ نتائج میں غیر صحت مند غذا اور غیر فعال طرز زندگی کو بدلنے کی ایک فوری ضرورت دکھائی دیتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام آفتاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu.letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ، اور ہمارے انجینئر ہیں بلبار پر۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔